بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما ابدا کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکافرون کے بارے میں کچھ عرض کروں گا لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ اس بارش کے فضائل عرض کر دوں اب دونوں میں سے انتخاب کر لیں نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ ابھی تو نقد یہی بارش ہی ہے ہر آنے والا قطرہ اللہ جل شانہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے اس وقت موسلادھار بارش لاہور میں ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اور یہ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ جل شانہ کی محبت کو اللہ کی ذات کے تعلق کو لاتا ہے اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس بارش کو رحمت بنوا لیں یا زحمت بنوا لیں رحمت بنوا لیں یا عذاب بنوا لیں یہ ہمارے ذمہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے تو فرشتہ جو اترتا ہے وہ رحمت کے لیے اترتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آندھی چلتی تھی گھٹا آتی تھی یا بعض اوقات سورج چھپ جاتا تھا اور بارش ہوتی تھی یا تیز ہوائیں چلتی تھیں تو آپ فوراً مسجد کی طرف مصلی کی طرف اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے جب بارشیں آتی ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی جن کے گھر پکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر دھل گئے اور جن کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں انجوائے ہوا موسم تبدیل ہو گیا اور پریشانی صرف انہیں ہوتی ہے جن کے کچے گھر ہیں اور اصل صورتحال یہ ہے کہ بارش کے ہوتے ہی ہمارا رجوع ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میرے حبیب کا سبق یہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق یہی ہے جو شخص بارش میں دعا مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے احادیث میں آیا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں جو بارش میں دعائیں مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں بارش آئی ہو ہم فوراً متوجہ ہوں کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے بارش آئی ہو ہماری توجہ فوراً بارش کی طرف ہو گئی ہو اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا یہ قبولیت کی گھڑی ہے بارش کے لمحات اللہ کے حبیب نے فرما دیا بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بس بات ختم ہو گئے اتنے لیے ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے ہمارے سنورنے کے لیے ہمارے بننے کے لیے ہماری قبولیت کے لیے بس اتنے الفاظ کافی ہیں کہ آقا نے فرما دیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بس ہوتی ہیں ہمیں اس سے زیادہ وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں میں نے کئی لوگوں کو بارش کی قبولیت کے لیے اعمال بتائے اور اللہ جل شانہ نے ایسی قبولیت ایسی محبوبیت اور ایسی مقبولیت عطا فرمائی آپ گمان نہیں کر سکتے ایسی قبولیت عطا فرمائے آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس قبولیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک صاحب میرے پاس آئے بہت مشکلات کے مارے ہوئے مجھے کہنے لگے کوئی عمل بتائیں ایسی فوراً اللہ پاک جل شانہ نے دل میں ڈالا میں نے کہا جب بارش ہوا کرے نا اور اگر موسم گرما کا ہو گرمی ہو تو آپ فوراً بارش میں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے بارش میں کھڑے ہو کے ننگے سر ننگے پاؤں اور اپنے بدن پہ کوئی موٹی سی چادر باندھ لیا کریں تاکہ سطر ڈھکا رہے کپڑے کے بھیگنے سے سطر سامنے نہ ہو اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں اسی بارش میں وضو کر لیا کریں اسی بارش میں وہیں کھڑے کھڑے وضو کر لیا کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں اپنے مسائل کو اللہ سے مانگ اور زاریوں کے ساتھ مانگ ایسے دعاؤں کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ جو ہیں یہ تیری دعا کے ہاتھ بارش کے پانی سے بھر جائیں اور اس کو اپنے منہ پہ پھیر اور تصور کر کے میں اللہ کی رحمت اور قبولیت کو اپنے بدن پہ پھیر رہا ہوں اور میرے بدن پہ قبولیت مل رہی ہے میری دعاؤں کو مانگ اللہ سے جب بھی بارش ہو اللہ سے مانگا کر اس نے سلسلہ بنا لیا میرے پاس کئی واقعات ہیں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. اس نے یہ ترتیب بنا لی, اس نے یہ ترتیب بنا لی کہ بارش کے لمحے جب بھی ہوں وہ دعاؤں میں لیے مشغول ہو جاتا تھا, اور اگر آپ بارش کے اندر کھڑے ہو کے دعائیں نہیں مانگتے تو کسی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. آپ کو کھڑے ہونے کا وقت نہیں, آپ مصروف ہیں, دل تو ہے نا, زبان تو ہے, اسی دل اور زبان کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. مومن کوئی پل کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہوں. بارشیں آتی بھی اس لیے ہیں کہ میرے بندے میری ذات کی طرف توجہ کر, میں تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے تیری توجہ چاہیے. کیوں؟ میں رب ہوں, میں رب ہوں, میں ہر پل تیری مجبوری ہوں, میں ہر پل تیری مجبوری ہوں, لہذا میری طرف اپنی توجہ بڑھا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی مشکلیں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, پریشانیاں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, مسئلے حل ہوئے بارش کی دعاؤں سے, کتنی ناکامیاں ختم ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, اور کامیابیاں ملیں بارش کی دعاؤں سے, عزتیں شان و شوکتیں کامیابیاں اور برکتیں بارش کی دعاؤں سے ملی. کئی بے اولاد ایسے ملے میں نے کہا کہ بارش کی دعاؤں میں اللہ سے اولاد مانگو. مولا تو ان قطرے قطرے میں تیرے فرشتے ہیں, اور ان فرشتوں کو متوجہ کر کے کہو کہ فرشتو ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے لیکن میرے حبیب کا سچا پیغام ہے کہ تم ہو, تم ہو, تم میری دعاؤں پہ آمین کہو. اور جن دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا, ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے بارش, یہ لمحے مانگنے کے ہوتے ہیں. اگر ہو سکے تو بارش کا پانی اکٹھا کیا کریں اور پیا کریں, اس میں شفا ہے. کچھ پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے, بارش کے پانی میں شفا ہے, وضو کے بعد کے پانی میں شفا ہے, مومن کے جھوٹے میں پانی میں شفا ہے, مسلمان کے جھوٹے کے پانی میں شفا ہے, اور زمزم میں شفا ہے. کچھ پانی ایسی ہیں جن میں شفا ہے, ان میں بارش کا پانی بھی ہے. بارش کے پانی کو شفا سمجھ کے پیا کریں. اور ایک عمل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اول آخر ستر ستر بار درود ابراہیمی, یہ ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے, چند آدمی مل کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. ستر دفعہ درود ابراہیمی, اور ستر بار سورۃ فاتحہ, اور ستر بار آیت الکرسی, اور ستر بار آیت کریمہ, اور ستر ستر بار چارے کل. یہ عمل ہے بارش کے پانی پہ اس کو پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد دم کر دیں, اور جو بیماری ہے, جادو ہے, بندش ہے, اور کسی قسم کا جادو ہے اور کسی قسم کی بندش ہے, اور جتنی پرانی سے پرانی بیماری ہے, اور اتنا لا علاج سے لا علاج کیس ہے, ناممکن سے ناممکن کیس ہے, اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ایسے شفا دیتا ہے گمان سے بالا تر ہے. کیوں؟ اللہ کے کلام کی آیات کی شفا, پھر اس میں خود بارش کے پانی میں شفا, یہ ساری شفائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بارش کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں. ہماری فصلیں بارش کے پانی سے زیادہ پلتی ہیں. جو بارانی علاقے ہوتے ہیں, باران, باران کہتے ہیں بارش کو, بارانی علاقے جہاں صرف بارش سے, ان کے اندر عجیب قوت ہوتی ہے. یہ جو چنا ہوتے ہیں نا, چنا, یہ بارانی فصل ہے. ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے چنے کو بیج دیتے ہیں اور پھر بارش کا انتظار کرتے ہیں, بارش کا انتظار کرتے ہیں. اور اس لیے جو مخلوق چنے کھاتی ہے اس مخلوق کی طاقت اور قوت قابل مثال ہوتی ہے. گھوڑا چنے کھاتا ہے, گھوڑے کی غذا چنا ہے, اس کی طاقت کو معیار بنایا گیا, ہارس پاور معیار بنایا گیا کہ اس موٹر, یہ موٹر کتنے ہارس پاور کی ہے, یعنی کتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس میں. ہارس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, اس کو معیار بنایا گیا جو مخلوق چنے کھاتی ہے, اور یہ چنا بارش میں ہوتا ہے, چنا بارانی فصل ہے. یعنی جس چیز کو بارش چھو جائے اس میں اتنی قوت ہے تو خود ڈائریکٹ بارش کے پانی میں کتنی طاقت ہوگی اور ڈائریکٹ پانی کے بارش کے پانی کی میں کتنی قوت ہوگی اور کتنی شفا یابی ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے. لاہور والوں کے ہاں تو بارش ہوتی ہے, اندرون سندھ کے شہروں میں اتنے ہیں کہ دو دو سال بارش نہیں ہوتی, تین تین سال بارش نہیں ہوتی. میں صحرا میں جایا کرتا ہوں, وہاں دو دو سال بارش نہیں ہوتی, ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ. ہر گرمی کے موسم میں ایک ایک پٹی میں پہلے تو زیادہ, اب بھی پانچ پانچ چھ چھ آدمی مر جاتے ہیں, ایک ایک علاقے میں پانچ پانچ چھ چھ آدمی مر جاتے ہیں ہر گرمی کے موسم میں, پانچ پانچ چھ چھ بندے مر جاتے ہیں. بس یوں نکلے اور یوں تھوڑے سے بھٹکے اور یوں پیاس پڑی اور یوں تڑپتے 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 تڑپتے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, شکاری میں گیا تو میاں بیوی تھے اور ابھی تازہ مرے تھے, ان کی تڑپتے تڑپتے منہ سے جھاگ ابھی باقی تھی, جسم گرم تھا پر روح نکل چکی تھی اور رگڑتے رگڑتے پاؤں کی ایڑیاں زخمی تھیں, تڑپ 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 کے پیاس سے مر گئے. اور گدھیں ایک پل میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں. رب کا انوکھا نظام ہے, رب کا انوکھا نظام ہے. یہ سول ایویشن والے, یہ ایئرپورٹ والے گدھوں کو مارتے ہیں, یہ جہاز میں جا کے یوں ٹھا کرتی ہیں, جہاز کو نیچے گرا دیتی ہیں, لیکن وہاں تو بے شمار ہوتی ہیں. بارش کی زندگی ہے, بارش کے اندر قبولیت ہے, بارش کے اندر محبوبیت ہے. مجھے اس بزرگ کا نام یاد نہیں, میں نام بھول گیا ہوں, ایک اللہ والے تھے, ان کی زندگی عجیب تھی. سارا دن ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جوا ہوتا تھا اور شراب تھی اور شباب تھا اور بدکاری تھی. اور کسی نے دل میں ڈال دیا کہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے, کہ جی ضرور بننا چاہتا ہوں. انہیں کہا بن جا, کہا کوشش بڑی کرتا ہوں پر بے بس ہوں, اس کو بند کر دیا, کوشش بہت کرتا ہوں پر بے بس ہوں, بن نہیں سکتا. تو کہا کہ ایسا کیا کر, جب بارش ہوا کرنا دعاؤں میں لگ جائے کر, اور کہا کر مولا جتنے بارش کے فرشتے, جتنے بارش کے قطرے ہیں نا, اور ہر قطرے کے ساتھ جو فرشتہ ہے, اللہ اس کو میری دعاؤں میں لگا دے, اللہ اس کو میرے لیے دعاؤں میں لگا دے. اور ہر فرشتے کو متوجہ کر کے کہے, اے فرشتے میں توبہ کرتا ہوں, اللہ کے ہاں جاؤ میری توبہ کو قبول کراؤ. اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے نا, جب توبہ قبول ہو جاتی ہے, پھر گناہ کے دروازے خود بند ہو جاتے ہیں, پھر نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اللہ گناہ کے دروازے جب بند کر دیتا ہے, گناہ کے دروازے بند کر دیتا ہے, اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے, تو پھر انسان کا دل خود بخود خیر کو چاہنے لگ جاتا ہے. گناہ دل کی چاہت کا نام ہے, گناہ طبیعت کی آمادگی کا نام ہے, اور نیکی دل کی چاہت اور طبیعت کی آمادگی کا نام ہے. تو کہیں کہ فرشتوں ہر بد قطرے کے ساتھ آتے ہو, پر سچی خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے کہ تم آتے ہو. میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, جاؤ میرے اللہ کے پاس. تم جاؤ گے نا, واپس جا کے اللہ سے میری توبہ قبول کرا لو. بس ایک دفعہ قبول ہو جائے میری توبہ, جب قبول ہو جائے گی پھر خود بخود راستے مل جائیں گے. جب فوجی قبول ہو جاتا ہے نا, برتی ہو جاتا ہے, پھر اسے بوٹ بھی ملتے ہیں, پھر وردی بھی ملتی ہے, پھر کالا بکسہ بھی ملتا ہے, پھر اس کو پائپوں والی چارپائی بھی ملتی ہے, پھر اس کو جالی بھی ملتی ہے, پھر گھر بھی ملتا ہے, پھر روٹی بھی ملتی ہے, پھر تنخواہ بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے. ایک دفعہ پہلے قبول ہو جائے, جس کو بھرتی کہتے ہیں. میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے, میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے. بس جب قبول ہو گئی نا, پھر اس کی بارگاہ میں میرے لیے وہ خیر کے دروازے, وہ برکت کے دروازے, وہ عافیت کے دروازے کھلیں گے, کہ پھر نیکیوں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے. پھر نیکی آسان ہو جائے گی, پھر گناہ مشکل ہو جائے گا, پھر نیکی کے دروازے کھل جائیں گے, پھر گناہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, پھر فرما برداری کے دروازے کھل جائیں گے اور نافرمانی کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ والے نے انہوں نے اس بندے کو اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ عمل کر, اور اس نے کرنا شروع کر دیا. لکھا ہے کتابوں میں کہ کئی عرصہ وہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, آخر مایوس ہو گیا. ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، مایوس ہو گیا۔ تو مایوسی کے بعد نا ایک دفعہ ایسے مایوسی میں روتے روتے سو گیا، دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، اور وہ بہت بڑا ہجوم دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور کہا تو کیوں مایوس ہو گیا، ہم تو روز تیرے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، لکل شین اجل، ہر شے کا وقت مقرر ہے، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو قریب کر لیتی ہیں، خیال کرنا میری بات پہ غور کرنا، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو کبھی قریب کر لیتی ہیں، بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، مایوس ہو گیا، بس مایوس ہو گیا، نہ چھوڑنا نہیں، اس پہ لگے رہے، قبولیت کی گھڑی قریب ہے۔ اور کہا کم کون ہو، کہا ہم وہ فرشتے ہیں جس کو تو نے دعاؤں پہ لگا دیا۔ حدیث میں آتے ہیں ہمیں کہ یہ درود پاک پڑھو تو اللہ جل شانہ اتنے ہزار فرشتوں کو یا بے شمار فرشتوں کو یہ درود نیکیاں لکھنے پہ تھکا دیتا ہے۔ کیوں فرمایا، جب رکوع سے اٹھو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حرمایت کے 13 یا اس سے زائد فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے میں، اس کو لکھتے لکھتے وہ تھک جاتے ہیں جو رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ کوئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو درود پہ، درود ایسا ہوتا ہے یا نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو فرشتوں کو نیکیوں پہ لکھنے پہ تھکا اور لگا دیتی ہیں، ہم کیوں نہ ان کو دعاؤں پہ لگا دیں۔ اب کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کتنے فرشتے آ رہے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، پر ہے سچ، یہ ہے یومنون بالغیب، رب کو دیکھا نہیں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، رب بھی حق ہے، ہاں آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے بعد فرشتے آتے ہیں، وکتبہ اور اس کے بعد کتابیں آتی ہیں، ورسلہ اس کے بعد سارے انبیاء آتے ہیں، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت، یہ فرشتوں کا حق ہے اور ہیں، اور اس بارش میں فرشتے اترتے ہیں اور قبولیت کے انوکھے تحفے لے آتے ہیں اور قبولیت کی گھڑی لاتے ہیں۔ اور سناؤں آپ کو، بارش قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، عجیب بات بتاؤں، قبر والے کہتے ہیں سدا بارش ہوتی رہے، کیوں کیوں، فرشتے جو لاتے ہیں رحمت کے، اور قبر والوں کے لیے رحمت کے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت ہے، قبر والوں کے لیے فرشتے رحمت لاتے ہیں، برکت لاتے ہیں اور خیر لاتے ہیں، اور یہ اشد ضرورت ہے۔ دنیا والوں کو بارش اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور رحمت ان کے اوپر پڑتی ہے، کرم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور وہ اسی چیز کا ہر پل انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں، قبر والے آپ عبادت نہیں کر سکتے، اب صدقہ نہیں کر سکتے، اب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اب الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، وہ اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، اب اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اب خیر کے قدم نہیں اٹھا سکتے، کسی تسبیح خانے میں جا کے اللہ اللہ کا نظام اور اپنے آپ کو قربانی میں نہیں لا سکتے۔ کیوں، اب ان کا کرنے کا دور ختم، اب صرف پانے کا دور ہے، ان کا کرنے کا دور سورا ختم ہو چکا، اب سارا کا سارا صرف پانے کا دور ہے قبر والوں کے لیے۔ اب قبر والے انتظار کرتے ہیں کسی مومن کی دعا پہنچے، کسی کا استغفار پہنچے، کسی کے اللہ کے ساتھ تعلق پہنچے، کسی کے اللہ کے ساتھ محبت پہنچے، اور کسی کا پیار پہنچے، اور یہ رحمت کی بارش پہنچے، قبر والے انتظار کرتے ہیں یہ رحمت کی بارش، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ وہ متوجہ ہوتے ہیں، ہر بارش کو اپنے لیے خیر سمجھا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے کبھی گھر میں، یہاں نہیں تسبیح خانے میں یہ عمل نہیں ہے، بات عمل ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی کیے جاتے ہیں. گھر میں اگر تو ستر ڈھانک کے بارش میں ننگے سر کھڑے ہو کے, یہ نہ ہو سخت سردی میں. میں ایک دفعہ گیا ایک گاؤں میں, تو ایک شبرات کی رات آ گئی, 15 شعبان کی رات آ گئی, تو ایک بےچارا جوان تھا, ان پڑھ سا تھا, وہ کیا کر رہا, اس نے ایسے چادر سے لپیٹ لی, صحن میں بیٹھا تھا, کہنے لگا پڑھ لا الہ, وہ سمجھتا شاید پڑھ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے, وہ کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ. میں نے کہا بےچارا ہے مخلص, ہے مخلص لیکن ہے ان پڑھ, اس کو اس نے نا وہ کہیں قوالی میں سنا ہوگا, نعت میں سنی ہوگی, اس نے کہا یہ بھی کلمے کا حصہ ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا اللہ کے بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ, یہ پڑھ لا الہ الا اللہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. کہ میں تو ایویں سنیا اور تو نے سنی سنائی پہ نہ چل, میری سن. خیر میں نے اس کو کیا تھا مخلص, میری بات مان لی اور پھر اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اچھا تھی سخت سردی اور سہن تھا, اس پہ چپس لگا ہوا تھا, مخلص بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں گئی اس کو کوئی نمونیا ہو گیا اور کچھ نہ کچھ الٹا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اللہ والا اگر تو اندر بیٹھ کے پڑھ لے تب بھی تجھے یہی ثواب ملے گا. اچھا کہہ رہے میں نے تو سنا تھا کہ ننگے آسمان کے نیچے بیٹھا. میں کہ وہ موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے ہر چیز, موسم کے اعتبار سے کہ ننگے آسمان کے نیچے بیٹھو اور لپیٹ کے بیٹھو اپنا سب کچھ, اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بھائی کیا ہے, مہربانی کرو چھوڑ دو, کوئی بات. کیا بات, میں نے کہا ننگے آسمان کے نیچے بیٹھ, سخت سردی ہے, نیچے چٹائی بھی نہیں ہے, تو نے صرف چادر لپیٹی ہوئے, ہلکا سا سویٹر لیا ہوا ہے, اندر کوئی بنیان, میں نے ایسے کر کے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں, وہ تجھے کچھ ہو جائے گا. اس کو میں نے پھر تاکید کی, پھر اندر مسجد میں آ کے بٹھایا. میں نے کہا اب کہ لا الہ پڑھ, لا الہ نہیں اب کہ لا الہ الا اللہ. تو کہیں سخت سردی کے اندر اس نے کہا طارق نے بتایا تھا میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاوا, سخت سردی کے اندر کھڑے ہو کے بارش میں اور کام ہو جائے الٹا سیدھا, کہنے لگا حکیم طارق نے بتایا تھا. بھائی حکیم طارق نے یہ گرمی میں بتایا تھا, وہ ایک حکیم صاحب تھے, تو وہ ایک ہندو بنیا تھا, بڑا امیر آدمی تھا, بیمار ہو گیا اور وہ گئے نا, انہوں نے نبض دیکھی, نبض دیکھنے کے بعد اس دور میں کہا کہ 500 روپے لوں گا, اور جس دور میں دوا آتی تھی آنے کی آدھے آنے کی, کہ 500 لوں گا ٹھیک ہو جائے گا, انہوں نے کہا دیں گے. کہنے لگا جی یہ بتاؤ گھر میں کوئی خربوزے کے چھلکے ہیں؟ اس نے کہا ہیں. خواتین نا خربوزے کے چھلکے خشک کر کے رکھتی ہیں, ہنڈیا میں ڈالیں تو سالن جلدی گل جاتا ہے, گوشت جلدی گل جاتا ہے, یہ بھی نسخہ یاد رکھیے گا, خربوزے کے چھلکے کھائیں اسے خشک کر لیں, جو گوشت نہ گلتا ہو ہنڈیا میں 2-4 چھلکے ڈالیں گوشت گل جاتا ہے. کیوں جی پتہ ہے نا آپ کو یہ؟ ہاں کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاں ہے پتہ. اچھا تو انہیں کہاں ہیں, کہا اس کو رگڑو, اس کو گھوٹا, اس کو رگڑا دیا, گھوٹ کے رگڑ کے اس کو صاف کر کے محنت کر کے صاف کر کے اس کو چسکی چسکی پلائی. اس کے گردے میں تھی پتھری, یہ پتھری کا علاج بھی ہے, گردے میں پتھری تھی, وہ پتھری خارج ہوگی, اس کو سکون آ گیا. کہنے لگا 500 نکالو, کہنے لگا ہمارے گھر کے چھلکے, چھلکے ہمارے گھر کے, اور 500 اسے پتہ نہیں 10-20 روپے اس دور کے دے کے فارغ کر دیا یا نہ دیے, وہ آ گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گردے کا درد پڑا, اس نے کہا وہ چھلکے لے آؤ, وہ جو حکیم نے بتایا تھا مسلے نے, بنیا کہنے لگا چھلکے لیا. اب چھلکا گھوٹا کیا فائدہ نہ ہوا, مجبور اس کو پھر بلاؤ. جب اس کو پھر بلایا انہوں نے کہا 500 پہلے والا, 500 اب والا, پہلے دکھاؤ, نقدوں سوا دو ادھارو پھنسا دو. انہوں نے پیسے لیے پہلے جیب میں ڈالے, کرے چھلکے لیا, انہوں نے وہ کر لیا, کرے تم لے آؤ, وہ لے آؤ تم, اس کو گھوٹ کے نا پلا دیا, وہ فائدہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جب میں پہلے آیا تھا نا اس وقت موسم سرما کا تھا, سردی کا موسم تھا, میں نے وہ گرم کر کے پلایا تھا, اب گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا کر کے پلانا ہوتا. یہ بس حکمت ہے, میری حکمت کا نقطہ اسی میں پڑا ہوا تھا, ٹھنڈا اور گرم میں پڑا ہوا تھا. اب سردی کے موسم ہو سخت اور اوپر سے بارش ہو اور کہنے سبحان اللہ مولا دے دے یا خدائی پاکا, تو پھر کیا ہوگا؟ بارش کے لمحات کو قیمتی بنایا کریں, اس میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا کریں. اور ہو چکی ہوتی ہے رحمت, متوجہ ہوتی ہے. سچ بتاؤں اگر ساری امت بارش کے آنے پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, سیلاب نہ آئیں, شہر نہ ڈوبیں, نقصان نہ ہوں, آفات نہ آئیں, فصلیں برباد نہ ہوں اور عذاب نہ بنے, رحمت رحمت بنے. کیوں کہ رحمت اتر رہی ہے, رحمت رحمت بنے. اصل میں ہوتا یہ ہے آتی ہے رحمت, ہم متوجہ نہیں ہوتے, اللہ کو غصہ آتا ہے میری رحمت آئی ہے اور یہ متوجہ نہیں ہوئے. اچھے خاصے آدمی آپ کو کچھ دینا چاہے اور آپ منہ اس طرف کر دیں جبکہ پتہ ہے پیٹ اس کا خالی ہے اور پھر بھی آکڑ میں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی اور غریب متکبر. غریب ہے پراؤڈ ہے متکبر ہے, اللہ پاک کی نعوذ باللہ اس پہ لعنت ہے. ہے غریب, اکڑ ہے اس کے اندر, متکبر ہے, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ کی اس پہ لعنت ہے. یعنی بندے کو طلب بھی ہے پریشان بھی ہے اور پھر سخی دے رہا ہے اور پھر منہ موڑ رہا ہے, بولو اس سخی کو ناراضگی نہیں آئے گی, غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ پاک کی رحمت بارش آتی ہے دلوانے کے لیے, چھنوانے کے لیے نہیں آتی. اگر ساری مخلوق اللہ کے سارے بندے اس بارش میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ان کی توجہ بڑھ جائے اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, استغفار کرنے والے بن جائیں, توبہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں, اس بارش میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں, آپ سوچ نہیں سکتے یہ بارش رحمت ہے, رحمت آئی تھی رحمت رہے گی, یہ بارش رحمت تھی اور رحمت ہے اور رحمت رہے گی. کریم چاہے تو اس پانی کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دے, ہماری فصلوں, ہمارے گھروں, ہماری گلیوں میں. اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ. جب کریم کسی چیز کو رحمت بنانا چاہتا ہے اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے, اور اللہ چاہے اس کے اندر عذاب بنا دے تو بھی اس کے پاس طاقت اور قوت ہے. تو بارش میں دعاؤں کا اہتمام کسی بھی حالت میں ہے. بعض اوقات وضو نہیں کر سکتے, دل ہی دل میں دعا میں لگ جائیں, وضو ہے نفل پہ لگ جائیں, اعمال توفیق ملے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں, مختلف صورتوں میں جہاں جس حالت میں ہیں اللہ پاک کی طرف رجوع میں لگ جائیں, جس حالت میں ہیں جہاں بھی ہیں, سفر میں, حضر میں, فضاؤں میں, ہواؤں میں اور سڑکوں پہ, اپنی دکانوں, صنعتوں, تجارتوں پہ, ہر پل دعاؤں میں, ہر پل دعاؤں میں لگ جائیں اور ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف کہ اللہ بارش تو نے بھیجی اس لیے ہے تو اس کو رحمت بنا دے, اللہ اس رحمت کے صدقے میرے یہ کام بنا دے, اللہ میرے یہ مسئلے حل کر دے, اللہ یہ میری مشکل حل کر دے, اللہ امت کی مشکلات حل کر دے, اس بارش کو بیماریاں اور پریشانیوں اور اللہ تعصبات اور آپس میں حسد اور کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے, اللہ اس بارش کو میرے ملک کی خیر کا ذریعہ بنا دے, اللہ سے اپنے لیے, امت کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے حکمرانوں کے لیے, محکوموں کے لیے, غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے, چھاونیوں کے لیے, ایوانوں کے لیے, کچہریوں کے لیے, مانگیں مانگیں مانگیں. آئی ہی اس لیے ہے کہ مانگو, آئی ہی اس لیے ہے کہ مانگو. تمام انبیاء کا عمل بارش میں مانگنا کہا ہے, تمام صحابہ اہل بیت کا عمل بارش میں مانگنے کا ہے, اور تمام تبع تابعین، محدثین، اولیاء صالحین کا عمل بارش میں مانگنے کا ہے. کوئی ولی گزرا ہو، اللہ کا نیک بندہ گزرا ہو اور بارش آئی ہو اور اس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بارش آئی ہو اور اس نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی ہو، بارش آئی ہو اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو نہ گیا ہو، کسی بھی حالت میں اللہ کی طرف توجہ کر لینا، بارش کے رخ کو اللہ موڑ دیتا ہے. اس کو اللہ سیلاب فلڈ نہیں بناتا، آفت عذاب نہیں بناتا، راحت رحمت بنا کے، رحمت اور خوشیاں اور کرم کے فیصلے فرما دیتا. یہ ہے بارش، اور یہ آتی اس لیے ہے، اور اس کے پانی کے قطرے قطرے میں شفا ہے، قطرے قطرے میں راحت ہے، اس کے پانی کے قطرے قطرے میں رحمت ہے، اور اس کے پانی کے قطرے قطرے کے اندر برکت اور خیر ہے. جتنا اس کا پانی اکٹھا کر سکا کریں، کر لیا کریں، بوتلوں میں بھر لیا کریں، جتنا کر سکا کریں، جتنا ہو سکے اس پانی کو اکٹھا کیا کریں، اور ایک ایک قطرے کو اللہ کی رحمت سمجھا کریں، اور اس کی قدردانی کیا کریں. ہماری بعض دوائیں ہیں، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا ہمارا ایک خمیرہ ہے، دل کے لیے آخری چیز، اعصاب کے لیے. اس کو لکھا ہے کہ بارش کے پانی میں بھیگو ادویات کو، لکھا ہے کہ ان ادویات کو بارش کے پانی میں بھیگو. اگر آپ اس کی تاثیر، اس کا فائدہ زیادہ چاہتے ہیں، بعض ہماری طب کی ایسی ادویات ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کے اندر بارش کا پانی ڈالو. دوا بھی ہے، بارش کا پانی غذا بھی ہے، بارش کا پانی شفا بھی ہے، اور بارش کا پانی عطا بھی ہے. اب بیٹھ کے ہم اللہ سے بارش میں دعا مانگتے ہیں، کریں نا دعا. بارش ابھی اپنی تیزی اور پوری طاقت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ادھر پردیسی بیٹھے ہیں، اور ادھر مسافر بیٹھے ہیں، اور ادھر روزے دار بیٹھے ہیں، اور ادھر عبادت کر کے بیٹھے ہیں. اب مزدوری کے بعد، محنت کے بعد مزدوری تو ملتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ ملتی ہے نہیں ملتی؟ ہاں، یہ قدرتی اللہ نے موقع دے دیا، یہ قدرتی موقع دے دیا، اور قدرتی چانس مل گیا. پھر دیکھیں، اگر بارش میں اب جیسے ہم متوجہ ہو رہے ہیں، اگر اس کے فضائل بیان نہ ہوتے، کیا اتنی توجہ ہوتی؟ فضائل، اس کے فوائد، اس کے فوائد، اس کے کمالات، اس کی برکات، اور کچھ اس کے مشاہدات جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ چلے کہ بارش کیوں آتی ہے اور دینے کے لیے آتی ہے، ہمارا کچھ لینے کے لیے نہیں آتی. بارش ہمارے لیے کچھ بنوانے کے لیے آتی ہے، ہمارا کچھ سنوارنے کے لیے آتی ہے، اور ہماری ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانے کے لیے آتی ہے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین 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 یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. رحمت بھیجنے والے مولا سخی، اس ایک ایک قطرے کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ایمان کا ذریعہ بنا دے، اخلاص کا ذریعہ بنا دے. بے شمار فرشتوں ہماری دعاؤں پہ آمین کہو، ستائے ہوئے مارے ہوئے گناہوں کے دکھوں کے معصیت کے دجال کے فتنوں کے، اے فرشتو ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دو. آج ہم مل کے سارے توبہ کرتے ہیں مولا، پچھلی ساری زندگی پہ توبہ معاف کر دے. ایک دفعہ پھر توبہ کرتے ہیں مولا، پچھلی ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ پہ معاف کر دے. اور پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں مولا، پوری امت کو معاف کر دے، سارے عالم کو معاف کر دے، اللہ گناہ گاروں کو معاف کر دے، سیاہ گاروں کو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. فرشتے ہماری معافیوں پہ اللہ کے سامنے گواہ بن جاؤ اور اللہ کو جا کے ہماری سفارش کرو. مولا ہماری معافی کو قبولیت کی مہر عطا فرما، ہماری معافی کو اے مولا قبول کر لے، مقبول کر لے، محبوب کر لے، اور اس معافی کو ہمارے لیے خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا، عطاؤں شفقتوں کا ذریعہ بنا. مولا بارش کے ایک ایک قطرے میں رحمت دے دے اور برکت دے دے، ساری انسانیت کے لیے عافیت دے دے، ساری انسانیت کے لیے برکتیں دے دے. اے میرا کریم آقا، اس تسبیح خانے میں جتنا مجمع بیٹھا ہے اور جو مجمع غائب میں آمین کہہ رہا دنیا میں، ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما. سب کو کامل ایمان دے دے، سب کو کامل اخلاص دے دے، سب کو کامل برکت دے دے، سب کو کامل عافیت دے دے. کریم آقا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما. ان پردیسیوں کے گھروں کی حفاظت فرما، ان پردیسیوں کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ان پردیسیوں کی مالوں اور جانوں کی حفاظت فرما. اے کریم اللہ اس قرآن کے سنے کو قبول فرما، اس سنے کو قبول فرما، اس سنانے کو قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا. آج اس بارش کے قطرے قطرے کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لیے محبوبیت کا ذریعہ بنا دے. اے میرا اللہ اس بارش کو ایمان کا ذریعہ بنا، اخلاق کا ذریعہ بنا، اخلاص کا ذریعہ بنا، مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ بنا، پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، غموں کے ٹلنے کا ذریعہ بنا، مشکلوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، آفات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا. غم کو ٹال دے، مشکل دور کر دے، پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ کسی آزمائش سے بچا، ابتلا سے بچا، فتنوں سے بچا، آفتوں سے بچا. عدل نہیں مولا تیرا فضل مطلوب ہے، اس بارش کو فضل والا بنا دے، خیر والا بنا دے، عافیت والا بنا دے اور برکت والا بنا دے. ان تڑپتے لوگوں کو قبول کر لے، ان کی دعائیں قبول کر لے، ان سسکتے پردیشیوں 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 کی دعائیں قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے، ان کی آہیں قبول کر لے، ان کے آنسو قبول کر لے. مولا بارش کے قطرے بھی تو آنسو ہیں، وہ آسمان سے ٹپکتے ہیں، یہ ہماری گناہگار آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. تو مولا اپنے بارش کے قطروں کی برکت سے ان کو بھی قبول فرما لے، ان کو بھی قبول فرما لے، ہمارے دردوں کو دور کر دے، ہمارے غموں کو دور کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہمارے لیے عافیت کے دروازے کھول دے، خیر کے دروازے کھول دے، ہماری نسلوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اخلاق اور اخلاص کے دروازے کھول دے، صلاحیت اور صالحیت کے دروازے کھول دے. اللہ یہاں رہنے والے ہر بندے کو قبول کر لے، آمین کہنے والے ہر بندے کو قبول کر لے، دنیا کے جس کونے میں کوئی آمین کہہ رہا اس کی دعائیں قبول فرما، 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 اس کی پریشانیاں دور فرما، غموں کو ٹال دے، مشکلوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے. دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے مولا، کل کی دنیا بدل دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، موت کی سختی سے بچا دے، ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی موت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، ذلت علت اور قلت سے بچا، قبولیت کی محبوب گھڑیاں ہیں سخی، یقیناً قبولیت کی محبوب گھڑیاں ہیں، اے میرا اللہ ہمیں یقین ہے تو قبول کر لیا تو نے، تو قبول کر رہا ہے، قبول فرما لے، آج ہمارے ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے کر دے، فیصلے کر دے مولا، تھکے ہوئے بیچارے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو جانتا ہے چودہویں صدی کے لوگ ہیں، سائنس کی فتنوں کے لوگ ہیں، پر تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، اللہ ہماری چھاونیوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، کچہریوں کی حفاظت فرما، گھروں بازاروں کی حفاظت فرما، حکمرانوں محکوموں کی حفاظت فرما، امیروں غریبوں فقیروں کی حفاظت فرما، بچوں ماؤں بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال اسباب کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کی خیروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دل کی اے اللہ حفاظت فرما، آنکھ کان کی حفاظت فرما، مولا تو دے دے، تیری مہربانی دے دے، اگر نہیں دے گا پھر کس کے در پہ جائیں، اگر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں کہتا ہے شرک کر دیا، اب تیرے در پہ چل کے آئے ہیں، سخی عطا فرما دے، سخی عطا فرما دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، خیریں بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے، عزتیں بھی دے دے، عافیتیں بھی دے دے، عطائیں بھی دے دے، شفقتیں بھی دے دے، کرم بھی دے دے، فیض بھی دے دے، مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں مانگتے ہیں اور دنیا آخرت کے سب شرور سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اے میرا اللہ جو دن رات خدمت میں لگے ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا، جزائے خیر عطا فرما، جو یہاں تراویاں پڑھنے کے لیے موجود ہیں ان کو قبول فرما، اور جو دنیا کے جس کونے میں ہماری دعاؤں میں آمین کہہ رہے اور کہیں گے ان کی دعائیں قبول، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا منگتا نہ بنا، در در کا کتا نہ بنا، در در کا غلام نہ بنا، اپنے در کا سوالی 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 بنا، اپنے در کے قابل بنا، اپنے در تک رکھ اور دروں میں نہ بھیج، بندے کا سوالی نہ بنا، بندے کا محتاج نہ بنا، بندے کا سوالی نہ بنا، دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، دنیا آخرت کی برکتوں کو متوجہ فرما، دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما اور دنیا آخرت کی برکتوں کو متوجہ فرما، بس من مانگے عطا فرما، بس من مانگے عطا فرما، بس من مانگے عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، اپنے حبیب کا وعدہ پورا کر دکھا، اس سخت بارش کے اندر دعائیں مانگ رہے، بڑوں بڑوں کو تو نے دعاؤں کے ذریعے قبول کیا، آج اس بارش کی دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی عطا کر دے اور قبولیت کا حصہ ہمیں بھی عطا کر دے، آج دل نہیں کہہ رہا کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دے، بار بار کہہ رہا ہے کہ تو دے رہا اور تو دے گا اور تو نے دیا، اس سخت بارش کے اندر ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری آہیں قبول کر لے، ہمارے لیے خیر کے دروازے، عزت کے دروازے، عافیت کے دروازے، عطا کے دروازے اور شفقت کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، فضل کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، 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 پوری امت کو محروم نہ فرما، اس امت کے یہودی کو محروم نہ فرما، عیسائی کو محروم نہ فرما، سکھ ہندو کو محروم نہ فرما، کسی بھی انسان کو محروم نہ فرما، سب کو اپنی محبت دے دے، مدینے والی کی غلامی دے دے، اہل بیت کی محبت دے دے، صحابہ کا تعلق دے دے، اولیاء کا ادب دے دے، اولیاء سے محبت دے دے. نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، جو حضرات جانا چاہیں، باقی حضرات قریب تشریف لائیں. کوئی سوال آپ حضرات کرنا چاہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم صاحب، یہ آپ سے ایک پوچھنا تھا، کچھ اعمال ہم نے بیرون ملک بھیجے تھے، تو جو آپ ایک وظیفہ دیتے ہیں اس کے علاوہ قرت وضواحا یا باقی کوئی اسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ وظیفے کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ وہ منع ہیں، صرف وہی وظیفہ جو آپ نے دیا ہوتا ہے؟
سوال کرنا کوئی سوال ہو روحانیت کے سلسلے میں؟
تشریف فرما ہے، کروڑوں گنا زیادہ اللہ کی ذات پہ یقین. یقین کیسے آتا ہے؟ کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایسا یقین آ جائے جسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایسا یقین ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، اسے کہتے ہیں روحانیت کی دنیا میں صفت احسان. صفت احسان کہ اللہ پاک جل شانہ ہر پل ہر سانس میرے سامنے. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ہر معاملے سے پہلے اللہ کو سوچیں. یاد ہے میرا شاید دو دن پہلے کا درس تھا. یہ مشق ایسی ہے، یہ مشق ایسی ہے جو انسان کو اس چیز پہ لاتی ہے، یہ مشق ایسی ہے جو انسان کو اس چیز پہ لاتی ہے، اور انسان پھر اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ اس کا 100% یقین اللہ کی ذات پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ ہر پل ہر لمحہ ہر سانس اللہ پاک میرے سامنے، ایسے بالکل سامنے. دوسرے لفظوں میں اللہ پاک جل شانہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، سوتی آنکھوں سے نہیں، جاگتی آنکھوں سے. جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جاگتی آنکھوں سے. ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، ابتدا جو شروع ہوتی وہ یہیں سے، اس مشق سے ابتدا شروع ہوتی کہ ہر پل ہر چیز سے پہلے اللہ کو سوچ، بس ہر عمل سے پہلے اللہ کو سوچ، ہر کام سے پہلے اللہ کو سوچ، ہر مقصد سے پہلے اللہ کو سوچ. کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کی ذات عالی کا دھیان اتنا مضبوط ہو جاتا کہ بس. اور کوئی سوال کسی کا؟
کہ فاتحہ کے بعد وہاں بیٹھ کے مراقبہ کریں اور ایسا تصور کریں کہ صاحب قبر سے نور آپ کے دل میں آ رہا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟
یہ مسائل ہیں، علماء سے پوچھیں. کسی صاحب مزار کے پاس جا کے فاتحہ پڑھنا، ان کی روح کو ہدیہ کرنا، کوئی حرج نہیں. باقی اگلی بات ہے، یہ علماء سے پوچھیں. ہاں جی، اور بتائیں.
اگر بغیر اجازت کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟
کوئی بھی وظیفہ ہو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نا معالج کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے آدھی گولی دینی ہے یا دو گولی اکٹھی دینی ہے. اگر اس کو دینی ہو آدھی گولی اور دے دیں دو گولیاں اکٹھی، وہی دوا خود بیماری بن جاتی ہے، اور وہی دوا ایسی بیماری بن جاتی ہے کہ اس کے اندر خطرناک مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کے اندر خطرناک کیفیتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ہوتی ہیں. اجازت سے مراد جہاں توجہ اور بزرگوں کی، وہاں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کتنا وظیفہ دینا ہے اور کتنی تعداد اس کو دینی ہے. فی الحال پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے پہل بندہ وظیفہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس زیادہ سے بھی چلا جاتا ہے. یہ تجربہ ہے. اللہ والے اس کو اس کی حیثیت، اس کی مقدار، اس کی طاقت کے مطابق ایک مقدار دیتے ہیں، اتنی پڑھ لو. کبھی کہتے ہیں کھلا پڑھتے رہو، کبھی کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لو، کبھی کہتے ہیں زیادہ پڑھ لو. اس میں کو بہت ساری خیریں ہوتی ہیں. معالج اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آدھی گولی کھا تو اس میں خیر ہوتی ہے کھانے میں. اجازت کے پیچھے بہت ساری خیریں ہوتی ہیں، اور اجازت کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر عقل میں، انسانی شعور اور احساس میں نہیں آتی. اجازت لے لی جائے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں جی.
حضرت سوال اس طرح کے، ہمارے امام مسجد ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کی چوری ہو گئی تھی.
یہ مائک دیکھیں، آپ پکڑا کریں، وہ نہ پکڑا کریں، بس اب
تو
اصلی سے بات.
ان سے میں ملنے گیا، اور بھی لوگ گئے، مفتی صاحب ہیں وہ ویسے، تو وہ گلڈا شریف والوں کے مرید ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی جو میرے دل میں کافی دن تقریباً، بیعت جب تک آپ کا نہیں ہوا تھا، تو اب میں سوچتا ہوں، تو اس نے بات یہ کہی تھی کہ پنجابی میں بات کہی تھی، کافی لوگ بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگا ماسٹر صاحب گل اس طرح ہے کہ میرا مرشد کامل ہے، اللہ تعالیٰ میری جو چوری لبھا دے سی. ان کی جب چوری ہوگی نا، اور ان کی پھر تقریباً ایک مہینے کے اندر ان کی چوری مل گئی تھی مکمل، تقریباً ڈاکہ پڑا تھا ان گھر پہ. تو میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کی تھی میرا مرشد کامل ہے، تو اس کو میں سوچتا رہا کافی دنوں تک کہ یہ بات کہنی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا.
اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. اور انہوں نے بھی اصل میں اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کیا. یہ جو لفظ کہا نا، یہ اللہ کی ذات کا بھروسے کا لفظ ہے. انہوں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، اور ان کے اس لفظ سے اللہ پاک نے انہیں فائدہ دیا. انہیں اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ تھا. یاد رکھیے گا، میرا رب پہ جتنا بھروسہ ہو تو اللہ تو بھروسے کے مطابق، اعتقاد اور یقین کے مطابق کرتا ہے. بھئی یہ کھڑکیاں کھول دو، میں روز کھڑکیاں کھلواتا ہوں، ادھر تو کھڑکیاں کھول دو. اللہ والو، یہاں کے ذمہ دار حضرات کوئی نہیں ہے اس حال کے کو جو کھڑکیاں کھلوائیں. کوئی ذمہ دار ہے ویسے یہاں کے؟ یہاں کوئی حال کا ذمہ دار ہے؟ کون ہے جی؟ آپ ہیں تو وہ تو لیڈیز تو ابھی چلی گئی. بھائی تو ارشاد یہ ہے کہ یہ کھڑکیاں میں روز میں کھلواتا ہوں, یہاں کا ذمہ دار کون ہے؟ بس 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 آپ کے فائدے کے لیے کھلواتا ہوں, آپ حضرات کو سکون رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے جو بات کی ہے اس بات میں بھی اس کا تعلق اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. مرشد کس کو مانتا ہے, شیطان کو یا رحمان کو؟ بولو. تو اصل تو اللہ پہ اللہ ہے, اصل تو اللہ ہے. اور اللہ نے پھر کرم فرمایا اور اس کی چوری مل گئی. جس کو اللہ کی ذات پہ جتنا مضبوط بھروسہ ہوگا اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرمائیں. اور کوئی سوال؟
بعد میں آپ کو صبح کے دس آپ کہہ رہے تھے کہ میرے درمیان
کہ صبح کے درس میں میں نے عرض کیا تھا میرے مرشد نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیا, مجھے یاد نہیں میں نے عرض کیا تھا. وہ تو لطائف ہیں سلسلہ قادریہ کے. کس کو طے کراؤں؟ لوگ تو وظیفہ پوچھنے آتے ہیں مجھ سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری کا وظیفہ بتا دیں, چوری کا بتا دیں, ڈاکے کا بتا دیں, شادیوں کا بتا دیں. تو لطائف ہیں, نفس ہے, سری ہے, خفی ہے, اخفا ہے, سلطان الاذکار ہے, قلبی ہے. کلاس ہے پرائمری کی, سوال ہے ایم اے کا. ایم اے والے بھی بیٹھے ہیں یہاں مجھ جیسے, اکثر پرائمری والے بیٹھے ہیں اور سوال کر رہے ہیں ایم اے کا. میں کیا کرتا, فارسی کی ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں ہوتی, طب کی کتابوں کا تھا شوق مجھے, تو کتابیں اٹھا کے نا پھر ابا جی رحمتہ اللہ علیہ کا سر کھاتا تھا. اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. وہ فارسی کا لفظ, اردو مجھے پڑھنی نہیں آتی, فارسی کی کتاب اٹھا کے بیٹھا ہوں. تو یہ اگر چیز حاصل کرنی ہے نا, یہ ہمارا شجرہ طیبہ ہے نا, شجرہ یہ چیز اس میں موجود ہے, آپ کے پاس ہوگا. جو حضرات بیت ہیں ان کے لیے شجرہ بہت ضروری ہے, یہ چیز ان کے پاس ہوتی ہے, یہ چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ چیز اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے پڑھیں گے یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی. کیوں؟ میں نے دو لطائف بیان کیے ہیں. اصل میں لطائف جب تک سارے سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ اس میں بڑی وضاحت سے لکھے ہیں. کچھ بندہ اگر کچھ کوئی آدمی اگر کچھ عرصہ اس میں توجہ کر لے اور اس میں دھیان کر لے تو اللہ پاک اس کو اس کو اس کی توجہ اور دھیان عطا فرما دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس پہ توجہ کر لے اور اس پہ دھیان کر لے تو اللہ اس کو اس کی تاثیر عطا فرما دیتے ہیں, اس کی تاثیر عطا فرما. اور کوئی سوال؟ چراغ تلے اندھیرا تھا.
ایک ہی مسئلے کا حل مختلف وظائف موجود ہوتا ہے, تو ہم خود سے کیسے فیصلہ کریں کہ ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟
جس کی اجازت ہو.
درس سننے کے بعد جیسے کہ آپ سے اجازت تو نہیں ملی, آپ درس سننے کے بعد ایک درس سنا وہ مسئلہ آیا, دوسرا درس
ایسا ہے. یہ جو درس میں میں وظائف بتاتا ہوں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ملاقات نہیں کر پا سکتے؟ مثلا آپ بیٹھے ہیں, آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, ہم ایک بالمشافہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کے سوالوں کا میں جواب دے رہا ہوں. اللہ کے فضل سے پوری دنیا اس وقت تسبیح خانے سے جڑی ہوئی ہے, ورلڈ ہے, 187 ملک ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. کیا وہ سارے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. ابھی کچھ لوگوں کی برکت سے تصویر نیٹ پہ آ گئی, وہ کچھ تصویر انہوں نے دیکھ لی. اب جو یہ وظائف بتاتا ہوں نا, اعمال بتاتا ہوں, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. میں جو روکتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان اتنے وظائف اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتا ہے, پھر خدا نہ خواستہ ایک وظیفے سے بھی چلا جاتا ہے. انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے, باقی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے میں اس کی اجازت عام اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ میری آواز جہاں پہنچ رہی اور پوری دنیا میں میری آواز اللہ پہنچا رہا, تاکہ سب کو نفع ہو. باقی جو مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں انہیں جو وظیفہ میں نے دیا وہ وہی کریں, انشاءاللہ اس میں زیادہ خیر ہے. باقی کر ہر بندہ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی چیز؟ ہاں جی.
السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا ہو.
میں نے سوال اشارہ ادھر کیا تھا, اب ان کو بولنے دیں. آپ میری منشا کو سامنے رکھ کے چلیں, کیونکہ اس طرف والوں کے جواب دے رہا ہوں, اس طرف والوں کے نہیں دے رہا. میں نے سارے میرے ہیں. رانجا سامدا سانجا
جی. میرا سوال یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا ہو تو وہ اللہ سے معافی مانگے, اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟
قبولیت کی دلیل یہی ہے, میں نے ابھی عرض کیا آپ سے پہلے, قبولیت کی دلیل یہی ہے کہ اللہ جل شان ہو اس کو اس گناہ سے ہٹا دے. یہ قبولیت کی دلیل ہے. کوئی پوچھے نا کہ دلیل قبولیت کیا ہے, اس سے کہو دلیل قبولیت یہی ہے کہ ان راہوں سے ہٹ جائے اور اللہ کی محبوب راہوں پہ آ جائے, سمجھ لو قبول ہو گیا. اور
انسان کے اوپر اگر یہ سوچیں زیادہ غالب رہیں کہ وہ اپنی اچھائیاں جو ہیں نا, کہ میں نے یہ اچھا کام کیا تھا, میں نے یہ اچھا کیا, میں نے یہ کر لیا, ان کا غلبہ اگر زیادہ رہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
اچھی بات ہے, غلبہ رہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اگر یہ غلبہ ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, میں نے یہ اچھا کام کیا, تو اس پہ شکر گزاری کا جذبہ شروع ہو جائے, اس کو منتقل کر دے اللہ کی طرف, یا اللہ تیری توفیق سے ہوا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا احسان ہے, یا اللہ تیرا کرم ہے, یا اللہ تیرا فضل ہے, اللہ تو نے کرم کیا, اللہ تو نے فضل کیا, اللہ تیری مہربانی سے ہوا, اس پہ شکر گزاری کا جذبہ شروع ہو جائے. کیا خیال اور بتا؟ ہاں جی, ادھر سے.
روحانی قبض کیسے دور کیا جائے؟ جیسے جسمانی قبض ہو جاتی ہے تو روحانی قبض بھی ہوتی ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے؟
روحانی قبض یہ بہت خاص بات ہے. روحانی قبض سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ توفیق چھین لیتے ہیں, پھر بندہ کہتا ہے وضو کر لیا, مصلی پہ آ گیا, نماز نہیں پڑھ سکا, قرآن سامنے ہے تلاوت نہیں کر سکتا, مسجد قریب ہے جا نہیں سکتا, اللہ والے کا ساتھ ہے پر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا, تہجد کے لیے آنکھ کھل گئی اٹھ نہ سکا. اب میں اس کی علامات بتا رہا ہوں تاکہ میری بات سمجھ آئے. معلوم ہوا کوئی توفیق کہیں سے اچھی نہیں ہے. توفیق دو چیزوں کی وجہ سے چھنتی ہے, ایک گناہ کی وجہ سے اور ایک بے ادبی کی وجہ سے. ایک گناہ کی وجہ سے اور ایک بے ادبی کی وجہ سے, دو چیزوں کی وجہ سے توفیق چھنتی ہے. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے ایک بیریش لڑکے پہ ایسے نظر ڈالے, بس قرآن ایک پل میں چھن گیا. اب قرآن سامنے پڑھ نہیں سکتے. اس بد نظری کے گناہ کی وجہ سے, بد نظری کے گناہ کی وجہ سے, اس بد نظری کے گناہ کی وجہ سے آخر کار اللہ کے اولیاء ولیوں کے پاس, بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے, کئی سال اس کا علاج کے لیے پھرتے رہے, کوئی نہ بتا سکا. آخر ایک درویش نے فرمایا حج پہ جا, حتیم میں اس حلیے کے ایک بزرگ ہوں گے, وہ بیٹھے ہوں گے حتیم میں, اس کو ان کے پاس جا کے نا میرا سلام کہے اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کر, وہ شاید تیرا مسئلہ حل کر سکے, وہ شاید تیرا مسئلہ حل کر سکے. تو پھر یہ حج پہ گئے, حج پہ جانے کے بعد حتیم میں, اور حتیم میں جا کے تو انہوں نے جو ہے وہ ایسے بزرگ تھے ان سے عرض کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے جب بارش ہو نا اور اس میں سے پانی گرے, اس کے نیچے کھڑے ہو کے دو نفل پڑھ توبہ کے. کس کے؟ توبہ کے. وہاں بھی بارش کام آئی, اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا. جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کو سزا جلدی مل جاتی ہے, اور جو غیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوڑو ایک ہی دفعہ پکڑیں گے. میری بات اشارہ سمجھے؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کو بعض وقت سزا جلدی مل جاتی ہے, اور جو غیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوڑو ایک ہی دفعہ پکڑ لیں گے. جائے گا کہاں, جائے گا کہاں؟ پانی تو آ کر پل کے نیچے سے گزرنا ہے نا, اور گندم کو دانے آنے تو چکی کے اندر ہے, کہاں جائے گا؟ آخر گئے, نفل پڑھی, استغفار کیا, اللہ نے قرآن واپس کر دیا. یہ ہے قبض, یہ ہے قبض. دو وجہ سے ہوتی ہے, کوئی گستاخی بے ادبی کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے. اور سوال کوئی؟
کوئی بندہ ایک بزرگ سے بیعت ہے تو دوسرے بزرگ سے روحانی تعلق یا بیعت رکھ کر سکتا ہے دوبارہ پہلے کے ہوتے ہوئے؟
حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت کا تعلق ہے مناسبت سے, جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں فیض, کہ میں فلاں بزرگ سے ہوا, وہاں مناسبت نہیں ہوئی اور ان سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا, مناسبت نہیں ہوئی اور اس سے میری روحانی اخلاقی اندرونی کیفیات کو نفع نہیں پہنچا. تو اگر کسی اللہ والے سے روحانی ترقی, ایمانی ترقی اور ان کیفیات کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو وہاں بیعت کر بھی سکتا ہے. اچھا, یہ ضروری بھی نہیں کہ وہاں بیعت توڑے. بعض اوقات بیعت کہاں ہوتی ہے, فیض کہاں ہوتا ہے. کئی واقعات سنے کہ بیعت تو کر لیا, جا یہاں سے, وہ فلاں درویش ہے تیرا فیض وہاں لکھا ہے, کہ مقصد مناسبت وہاں ہے, تیرا رزق روحانی وہاں پڑا ہے, تیرا رزق روحانی یہاں نہیں پڑا. رزق روحانی, ایک رزق جسمانی ہوتا ہے, تیرا رزق روحانی وہاں پڑا ہے, وہاں چلا جا. اچھا, رزق روحانی جس کا بالفرض کسی کا تسبیح خانے میں ہے یا کسی کا کہاں ہے, تو وہ آئے گا تو وہاں اس کو مزہ آئے گا, سکون آئے گا, مناسبت ہوگی. باقی شیطان اندر وسوسے تو ہر جگہ ہی ڈالتا رہتا ہے, وہ تو ہر جگہ ہی ڈالے گا. اس کا رزق روحانی یہاں لکھا ہے, اگر کہیں لکھا ہے تو اس کو وہاں سے مناسبت پیدا ہوگی اور وہاں سے نفع ہوگا. تو کسی اللہ والے سے اگر کسی پیر سے, ہاں پیر مشرک ہے, بدعتی ہے, غیر شرعی اعمال کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسی زندگی ہے, تو اس سے بیعت توڑنا لازم ہے, بہت لازم ہے. اور ایسی جگہ بیعت ہو جائے جہاں اس کو روحانی ترقی میسر ہو. اور سوال
کیا ہے یا بس میں بھی یہی سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ پیر صاحب سے یہ ایک جگہ بیعت ہوتی ہے, روحانی جو ہوتا ہے فیض وہ کہیں سے ہوتا ہے اور جسمانی جو ہوتا ہے وہ کہیں سے ہوتا ہے, تو اس سوال کا جواب میں یہ تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے اور ادھر سے بھی مجھے رزق مل رہا ہے, تو وہ میری بیعت ٹوٹے گی یا نہیں یا رہے گی یا نہیں؟
تو وضاحت کر دی ہے
جی,
آپ سن چکے ہیں میری وضاحت, سن چکے ہیں
جی,
ان کو سمجھا دیجیے گا. ہاں جی, اور بتائیں, اور کچھ سوال؟ بارش سے فائدہ اٹھا لو, راستے کے جانے کے راستے بند ہیں.
السلام علیکم. آپ نے ایک سوال کے جواب میں پرسوں رات آپ نے بتایا تھا روحانی رزق سے ریلیٹڈ, آپ نے بتایا تھا کہ اس کی روحانی رزق میں اضافے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ رزق حلال آنا شروع ہو جاتا ہے. اب قصبِ حلال کا تعلق جو ہے وہ احکام شریعت کے ساتھ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں طریقت اور شریعت کا بیلنس یا تناسب کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کے اس دن والے جواب سے یہ لگتا ہے, یہ تاثر ملتا ہے کہ طریقت, جو طریقت کی جتنی بھی راہیں ہیں یا جتنے بھی عجائبات ہیں, ان سب کی حیثیت لنک روڈز کی طرح ہے جو ایک مین ہائی وے کو جا کے لنک کرتے ہیں جس کا نام شریعت ہے. مگر بہت سارے بزرگوں کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے الٹ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلا مولانا روم, مولانا جلال الدین رومی, امام غزالی اور دوسرے کئی بزرگ. تو اس تناسب اور تعلق کی ذرا وضاحت کرتے ہیں شریعت اور طریقت کے درمیان.
ایک ہے حدیث اور ایک ہے سند حدیث. یہ حدیث کس کس واسطوں سے پہنچی, اگر واسطے سارے ٹھیک تو وہ حدیث صحیح, ان میں ایک واسطہ بھی گڑبڑ ہوا حدیث کی صحت میں فرق پڑ گیا. ہوا یہ ہے اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہ کا جو چہرہ پروفیشنل پیروں نے پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کی نماز ہوتی تھی مدینے میں ساڑھی ہر ویلے دی توڑی پانچ ویلے دی. اب یہ واقعات سارے اکٹھے ہوئے, یہ جو بات کر رہے ان کی بات میں خلوص ہے, اب وہ چیز سامنے آتی ہے تو شریعت سے تصادم ہوتا ہے. بھائی وہ شریعت ہے ہی نہیں, وہ کسی شخص کا ایک قول ہے اور ضروری نہیں. عجیب بات بتاؤں, امام احمد بن حنبل جیسی ہستی بیٹھے ہیں, ایک بندہ ان کی طرف غلط بات منسوب کر کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا. لوگ واہ سبحان اللہ, امام احمد بن حنبل نے, امام احمد بن خود اس میں بیٹھے ہیں, خود بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی تو نے دیکھا ہے امام صاحب؟ کرے کمال ہے میری ملاقات ہے, جیسے حکیم طارق کے بارے میں 70 کہانیاں وہ کرے میرے, کوئی کہتے میرا کلاس فیلو ہے, کوئی کہتے ہیں میرے ساتھ پڑھتا تھا, کوئی کہتے ہیں ہم اکٹھے تھے, کوئی کہتے تھے اکٹھے فلاں جگہ کان پکڑا کے جوتے بھی اکٹھے کھائے تھے. کوئی ایسی کہانیاں چلتی رہتی ہیں جسے میں سنی سنائی کہا کرتا ہوں. اچھا وہ کہنے لگے کمال ہے ہم اکٹھے رہے. انہوں نے کہا بھائی احمد بن حنبل میرا نام ہے, تنہا دنیا میں کئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو اپنا کام کر, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو اپنا کام کر, جو میں نے بات کہی ٹھیک کہی ہے, وہ اپنی بات پہ پکا رہا. میری عرض یہ ہے ہمارے تصوف میں جو ہمارا معیار ہے, سنار کے پاس ایک معیار ہوتا ہے, اس پہ کر کے سونا کہتا ہے ایک نمبر ہے ورنہ ملاوٹی ہے. ہمارے تصوف میں جو معیار ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ, بس ہمارا معیار یہی ہے, ہمارا معیار یہی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بے شمار لوگ ملے اور مختلف باتیں کی, میں نے جب ان کو تصوف کو شریعت کے معیار پہ پرکھا تو وہ باتیں کھوٹی ہوئیں. کشف الماجوب کو اٹھائیں, ہزار سال سے زیادہ پہلے لکھی ہوئی کتاب میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو شریعت کے معیار پہ پرکھا ہے اور اس دور کے بے شمار انوکھے فرقوں کو بیان کیا ہے, باقاعدہ ان کے نام بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ نے اوپر تصوف کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور حقیقت میں ان کے اندر نہ طریقت تھی نہ شریعت تھی. کشف الماجوب کو اٹھا کے دیکھیں, پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو واضح بیان کیا ہے. تو ہمارا معیار یہ ہے, کیا خیال ہے؟ ہم بھی بڑے انوکھے ہیں. چیز کی پرکھ کے لیے میڈ ان جاپان ہو اور اس پہ مہر الٹی لگی ہوئی ہو اور اس پہ دو نمبر مہر لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی پرکھتے ہیں. ہر چیز کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ اس کے لیے, اور جب تصوف کا معاملہ آئے تو اس میں شریعت کے معیار پہ ہم پرکھتے بھی نہیں. ہم بھی کیسے دیوانے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں اور ہے, کچھ ہوتا ہے حال, حال قابل اتباع نہیں ہوتا. مثلا ایک صحابی تھے, وہ اللہ کے حبیب کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے زور زور سے. کیا ہے یہ؟ اچھا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے بیٹھے ہوتے تھے زور زور سے ذکر کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ریاکار ہے. حضور نے فرمایا مفہوم ہے, عمر تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. اب صحابی کا یہ ایک عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ ایک عمل اس کی وجدانی کیفیت ہے. وجدان سمجھتے ہیں نا, وجدانی, جسے کہتے ہیں انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا, بے وسا اپنے بس میں نہیں ہوتا, وجدانی کیفیت ہے. کیا سارے صحابہ نے یہی کچھ کیا تھا؟ بولو. اب کسی کی وجدانی کیفیت کو انسان معیار بنا لے, وہ ایک وقت کی وجدانی کیفیت تھی, انہوں نے کیا. اگر اس بندے کو وہ معیار بنا لے اور سارے ویسے کرنا شروع کر دیں, اس کا نام شریعت نہیں ہے. ایک پیر صاحب ہیں, وہ گھڑی جو باندھ کے آئے اس کے ہاتھ سے گھڑی تڑوا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوہے کی چین ہے یہ نہیں باندھنی چاہیے. یہ ان کی وجدانی کیفیت ہے, تو گھڑی باندھنے میں کون سا حرج ہے؟ یہ ان کی وجدانی کیفیت ہے. بعض لوگوں پہ بعض چیزوں کا حال غالب ہوتا ہے, حال غالب ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ان پہ عبادت کا حال غالب ہوگا, کچھ لے کے ملیں گے ان پہ خدمت کا حال غالب ہوگا, کچھ لوگ ایسے ملیں گے ان پہ تنہائیوں کا حال غالب ہوگا, کچھ ایسے ملیں گے جو صرف قرآن پاک ان کو تلاوت ہی تلاوت کہیں گے, وہ اور ذکر کی طرف نہیں جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے ان کو کہ درود پاک کا حال غالب ہوگا. ہے سچ, تو یہ حال ہے مختلف. ان حالوں سے اب بندہ کوئی ایک چیز پکڑ لے نہیں. اب اس لیے کہتے ہیں اگر ہم حالوں کے پیچھے پڑھیں گے, حال ان حال کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے. اب لہذا ایک چیز کو پکڑ لیں وہ ہے شریعت, بھٹکیں گے نہیں. سمجھ گئے؟ ایک چیز کو پکڑ لیں. بندہ کہے گا ان کا یہ حال ہے. اب منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پہ حال تھا, ایک حال تھا نا, ایک حال تھا کہ منہ سے کیا نکال بیٹھے. لیکن علماء نے کہا ہے حال, پر وقت کی شریعت کے مطابق یہ فتویٰ لگے گا. وہاں شریعت آئی اور انہوں نے اپنے اوپر وہ فتویٰ لگوایا, کہا مجھے قبول ہے شریعت کو میں ضائع نہیں, شریعت کو میں غالب رکھوں گا, شریعت کو نیچے نہیں رکھوں گا, شریعت کو سر پہ رکھوں گا. آپ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, ان پہ شریعت ملتی. تو ہمارے تصوف پہ قرآن و حدیث غالب ہو، اس پہ اللہ خیر کے راہیں کھولتا ہے، اس سے فتنے جو ہیں وہ نہیں پھیلتے، پھر برکتیں پھیلتی. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی حاضری آپ کے بیٹھنے کو بہت زیادہ قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے. باقی سوال زندگی باقی کل انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدہ.